أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. سورہ کاف مکی سورت ہے اور 110 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے. نزول میں یہ 69 ہے. سورت غاشیہ کے بعد نازل ہوئی اور موجودہ ترتیب میں 18 ہے. اس سورت میں اولیاء اللہ کی کرامات، انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور ملوک اور سلاطین کی بعض خدمات کا تذکرہ ہے. اس بات کے ساتھ کہ اولیاء باکرامت ہونے کے باوجود اور انبیاء اصحاب معجزات ہونے کے باوجود اور ملوک و سلاطین صاحب سطوت ہونے کے باوجود غیب دان نہیں ہے. مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے. متصرف اور مختار نہیں ہے. سورت میں تین طبقوں کے حالات ہیں، طبقۃ الانبیاء و طبقۃ الاولیاء و طبقۃ السلاطین والملوک، اور سب سے غیب کا علم نفی ہے، تصرف نفی ہے، قدرت نفی ہے، اور دیگر وہ خلق جو اللہ کی صفات و شاہ نشان ہے ان کی نفی ہے. مثلا سورت کے اندر اصحاب کاف کا قصہ ہے. وہ زمانے کے مقتدر موحد اولیات ہیں، مگر وہ بادشاہ سے خود بچ نہیں سکتے تھے اللہ کی امداد کے بغیر، تو مصیبت ٹالنے والے نہ ہوئے اور شہر کے حالات سے واقف نہیں تھے، غیب دان نہ ہوئے. وہ چاہتے تھے لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور پتہ چل گیا، متصرف مختار نہیں ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا پتہ نہیں تھا، اور موسیٰ کے علوم خضر کے پاس نہیں تھے. اور ذوالقرنین مشارق و مغارب الارض سے بے خبر تھے. اور اے پیغمبر، آپ بھی غیب دان نہیں ہیں، اور متصرف نہیں ہیں، اور مختار نہیں ہیں. گزشتہ سورت کے اندر توحید کے منکر کے لیے سزا تھی، تکذیب بالرسل کے لیے سزا تھی، تکذیب یا مستہذیب بالآیات کے لیے وعید تھی، اور اخراج الرسل والصالحین بدترین اہانت گردانی گئی تھی. پھر آپ کے بعد یہ بیٹھ نہیں سکیں گے اگر آپ کو یہاں سے نکال لیا. اس سورت کے اندر اس کا نظارہ پیش کیا کہ اصحاب کہف جب شہر سے چلے گئے تو سلطنت الٹ گئی، اور دنیا کا رنگ اس وقت درست تھا جب ذوالقرنین جیسے عادل رحم دل حکمران تھا. اے پیغمبر، آپ کے یہاں سے جانے کے بعد اہل مکہ کا حال غیر ہوگا، لیکن متصرف مختار اور غیب دان آپ بھی نہیں ہیں. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آپ کہیں نہیں کہ یہ کام کل کروں گا، کیونکہ کل کا علم اللہ کو ہے. الا یشاء اللہ، آپ انشاءاللہ ضرور کہیں، تاکہ آپ کا علم نفی ہو اور خدا کی قدرت اور علم پر سہارا. سورت کا ربط ما سبقہ کے ساتھ اسمی بھی ہے اور رسمی بھی ہے. اسمی ربط وہ سبحانہ سے مصدر تھی جو تنزیہ اور تقدیس الہی کے لیے ہے، اور یہ الحمد سے ہے جو رب العزت کے محامد اوصاف جمیلہ ثناء و صفت کے لیے مشعر ہے. اس سورت کے اخیر میں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ہے، اور اس سورت میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ہے. اس سورت میں اولیاء کی کرامات اور انبیاء کے معجزات ہیں، اور اس سورت میں اس کی بسط اور تفصیل ہے، اور اس اعلان کے ساتھ ہی کہ یہ حضرات بھی غیب دان نہیں، متصرف نہیں، مختار نہیں، تمام قدرت میں اللہ کے سامنے بے بس و عاجز ہے. سورت کے اندر عجب تاثیر ہے، جب یہ پڑھی جائے تو فتنے سرد ہو جاتے ہیں، شرارتیں اور مفاسد معاشرے کے ختم ہو جاتے ہیں. حدیث میں ہے قیامت جب بھی قائم ہوگی تو جمعے کو ہوگی، اور سنت طریقہ ہے کہ قبل صلاۃ الجمعہ سورۃ کاف ایک دفعہ پڑھی جائے، کبھی بھی ناغا نہ کرو، ہمیشہ پڑھا کرو. ابو دردا کی روایت ہے جس نے کاف کے اول یاد کیے، 10 آیتیں، اوسمہ من الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ بچا لے گا. مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد کے مسند میں ہے جس نے سورۃ کاف کے آخری 10 آیتیں یاد کی وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. علماء لکھتے اول و آخر یاد ہونا چاہیے، یاد تو پوری ہونا چاہیے. اور جار اللہ نے کشاف کے اندر نقل کیا ہے کہ جو سورۃ کاف جمعے کو پڑھ لے زمین سے آسمان تک نور کا مینار قائم ہو جاتا ہے اس شخص کی حفاظت کے لیے، اور اگلے جمعے تک محفوظ ہو. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جس نے اتاریا اپنے بندے پر کتاب. اس میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی، سبحان الذی اسرا بعبدی، یہاں فرمایا انزل علی عبدی. جس طرح معراج ایک معجزہ ہے، اس سے بہت بڑھ کر قرآن کا نزول معجزہ ہے. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس قرآن میں کوئی کجی اور کمی نہیں چھوڑی. قیمن، بالکل سیدھی کتاب ہے، مضامین اس کے سیدھے. لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ ڈرا دے سخت عذاب سے اس کی طرف سے. ویبشر المومنین، و خوشخبری دے مسلمانوں کو. الذین، مسلمان وہ لوگ ہیں. یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں نیک. ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہوگا. ما کسی نفی ہی ابدا، رہیں گے ہمیشہ اس میں. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ نے اختیار کی اولاد. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کو اس بارے میں کچھ علم ہے نہ ان کے بڑوں کو. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے. ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے ہیں یہ مگر نرا جھوٹ. فلعلک باخع نفسک، پس کہیں آپ قربان نہ کرے اپنے آپ کو. لعل، پس شاید کہ آپ جعفر صادق سے منقول ہے. لعل خلق کے اندر ترجی کے لیے ہے، اور خالق کے لیے یہ تیقن کے لیے. روح المانی، پس شاید کہ آپ قربان کر لیں اپنے آپ کو. علی آثارہم، ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا، کی ایمان نہیں لاتے. بہذا الحدیث، اس کلام پر. حدیث نووارد کو کہتے ہیں، حدیث ضد قدیم نہیں ہے. نیا نیا کلام جو آتا ہے. اصفن مفعول له ہے, یعنی فلعلک باخع نفسک اصفن, آپ اپنے آپ کو قربان نہ کریں افسوس کرتے ہوئے. لأجل التأسف مفعول له ما يقع فعل الفاعل لأجلی, کافیہ میں لکھا ہے. یا تتأسف اصفن مفعول مطلق ہو جائے گا. انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها, بے شک ہم بنا چکے ہیں جو کچھ زمین پر ہے سنگار اس کا. لنبلوهم, کیا آزما لے ان کو. ایہم احسن عملا, کہ کون ان میں عمل کرے گا بہتر. یہ زمین کا سطح سنگار سے بھرا ہوا ہے, بناوٹ سے بھرا ہوا ہے, سجاوٹ سے بھرا ہوا ہے, یہ صرف عملی امتحان ہے. ایہم احسن عملا, کہ کون ان میں احسن علوم میں جا کے عمل کرے گا. احسن عملا, وہ احسن سے نکال نہیں سکتے, احسن ہونے پر خدا کا شکر کرے. جب عمل احسن تک پہنچ گیا تو کامیاب ہو گئے. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے میدان چٹیل. یہ پہاڑ, یہ عمارات, یہ باغات, یہ آبادیاں, یہ جن اور انس, یہ سب کے سب چٹیل میدان ہوں گے. یہ آٹھ آیتیں تمہید ہے اس واقعے کے لیے جس پر سورت مسمع ہے, کیونکہ وہ علوم جن میں پہلا علم ہے اللہ تعالی کی خالقیت کا, اس کا بیان آخر مائدہ تک ہوا, اور دوسرا علم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا, یعنی رب العالمین کی تشریح, وہ انہام سے شروع کر آخری اسراء تک آیا, اور تیسرا علم کہ شہنشاہیت مطلقہ اللہ کے لیے ہے اور اثرات اور خاصیات پیدا کرنے والا رب العزت ہے, اور خلائق کل کے کل محتاج ہے, وہ کہف سے شروع ہے اور آخر احزاب تک, اور قیامت برحق ہے فاطر و سبا سے الى آخر القرآن. اور ہر مضمون الحمد سے, الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے خالقیت کا مسئلہ, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون, ربوبیت کا مسئلہ, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, شہنشاہیت خداوندی کا مسئلہ, اور وقوع قیامت جزا و سزا کا مسئلہ, فاطر و سبا. اور یہ چار مسائل فاتحہ کی ابتدا میں, الحمدللہ خالقیت جس کی تفسیر بقرہ سے آخر مائدہ تک ہے, رب العالمین رب ہی ہے, خالص روزی رساں و پروردگار ہے, انعام سے آخر اسراء تک, اور الرحمن الرحیم اوصاف و صفات جلالت و مالکیت شہنشاہیت اور قوت صرف اللہ کے لیے ہے. یہ سورت کاف سے, سورت کاف سے آخر احزاب تک الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے, اور مالک یوم الدین یہ سبا و فاطر سے لے کے آخر قرآن تک, اور ہر مسئلہ الحم سے شروع ہے. یہ قرآن نازل ہوا, اس قرآن کے نزول کے مقاصد پیغمبر کو تسلی, دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا حال بیان کر کے اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. ام حسبتا, کیا آپ گمان کرتے ہیں, انا اصحاب الکاف والرقیم, کہ بے شک غار والے اور تختی والے, کانوا من آیاتنا عجبا, تھے ہماری آیتوں کے سامنے عجیب. یہ ایک واقعہ گزرا ہے, ایک ظالم بادشاہ کے زمانے میں چند موحد نوجوان تھے، پورے ملک کو بادشاہ نے اپنے حق میں کر دیا اور اپنی عبادت اور سجدہ ان سے کرانا شروع کیا، لیکن چند نوجوان شہر میں رہ گئے جو رب العزت کی توحید پر قائم تھے. بادشاہ کو ان کے متعلق اطلاعات مل گئی. بادشاہ نے ایک دن ان کو دربار میں طلب کیا اور ان سے گفتگو کی. انہوں نے بادشاہ کے روبرو دربار میں کھڑے ہو کر نعرہ مستانہ، نعرہ توحید لگا دیا. بادشاہ کو کچھ ان کی جوانی پر اور کچھ عمائد سلطنت کی اولاد ہونے کی وجہ سے رحم آیا اور ان کو کچھ مہلت دی. اس مہلت کے دوران انہوں نے سوچا کہ شہر میں تو کوئی بچنے کا راستہ نہیں. آج جو مجاہدین پر مختلف ناموں سے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، یہ اصحاب کاف کے سچے جانشین ہیں. پورے شہر میں ہمارے سر چھپانے کی جگہ نہیں اور بادشاہ لازمن ہمیں تنگ کرے گا. بہتر ہے کہ ہم کسی پہاڑ اور غار کا راستہ اختیار کر لیں. پہاڑوں میں غار تھا جو باہر سے چھوٹا تھا اور اندر سے کھلا تھا. وہاں جا کے یہ لوگ بیٹھ گئے اور حق سبحانہ و تعالی نے ان پر نیند مسلط کی. 309 سال بعد یہ نیند سے اٹھے. اس وقت ظالم بادشاہ کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی، رحمدل موحد بادشاہ بے دروس پر سر اقتدار آیا تھا. انہوں نے اٹھ کر کے اپنے میں سے ایک کو کہا کہ ذرا بازار سے کھانا لے آئے. بس یہ فرق ہے دنیا و آخرت میں. آخرت کے سوئے ہوئے کو وہاں کی نعمتیں ملے گی اور دنیا کے سوئے ہوئے کو یہاں کی نعمتوں کی حاجت ہوگی. بازار ایک شخص بھیجا اور وہاں جب اس نے سکہ کھولا تو دکاندار نے شور مچایا کہ اس کو کوئی قدیم دقیانوس کے زمانے کا خزانہ مل گیا ہے. وہ زمانہ دقیانوس کا تھا جس میں یہ حضرات غائب ہو گئے تھے، اور اب زمانہ بیدروس کا آیا. 3 صدیاں گزر گئی، ان کو کچھ پتہ نہیں. شور مچ گیا، بادشاہ کو پتہ چلا. اتفاق سے بادشاہ اور رعایا کے درمیان باس بعد الموت پر اختلاف تھا. ان کے اتنے دیر کے بعد آ کر کے پیش ہونا بادشاہ کے اس موقف کی تائید بنی کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ بظاہر دقیانوس کا قصہ، قبل المسیح ہے. اور بیدروس کا واقعہ بعد المسیح ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دونوں واقعات پیش آئے، تو عیسیٰ کے آسمان پر جانے سے 572 سال بعد تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. اس میں یہ واقعہ اتنے انوکھے پن میں نہ جاتا. مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ علمی باتیں بتا دو، ہم محمد سے پوچھنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ یہ سابقہ کتابوں میں نہیں ہے، بیچ میں پیش آیا ہے، لہذا اس کے صحیح سرگزشت پیش کریں. یہ کہف جس میں یہ حضرات چپ گئے تھے کہاں ہے؟ دنیا کے مختلف ملکوں میں غار پائے گئے ہیں. روم کے اندر ایک غار ہے اور وہ مورخین کے ہاں متفق بات ہے کہ یہی اصحاب کاف گم ہوئے، اور وہاں گیٹ پر مسجد بنی ہے، اور وہ کہتے ہیں مسجد القاف، امام العصر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایشیائے کوچک میں کوئی غار ہے، ایشیائے کوچک میں روم اور اٹلی وغیرہ کے غار کا شاہ صاحب نے انکار کیا ہے. اس واقعے کو بہت عجیب طرح رنگ دیا تھا اور بڑے عجیب انداز میں انہوں نے پوچھا تھا، تو قرآن نے اس پر کہا ام حسبتا، کیا آپ گمان کرتے ہیں، انا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بے شک غار والے اور تختی والے ہماری آیات کے سامنے عجیب تھے. پیغمبر مبعوث کا مکہ میں مبعوث ہونا، 13 سال تک تکالیف و مصائب برداشت کرنا اور اس کے باوجود مخلصین کی ایک جماعت کا جمع ہونا، امی النسل پر قرآن جیسے فصیح کتاب کا نازل ہونا، تن و تنہا بما بھی بک کر کے سفر ہجرت کرنا اور پورے غار میں اور راستے میں مشرکین کا آپ کے پکڑنے سے عاجز آنا، آپ کا بآرام و راحت غار ثور سے نکل کر مدینہ پہنچنا، چند دن قبا میں قیام کر کے وارد مدینہ ہونا اور مدینہ منورہ کا مرکز اسلام بننا، اور مٹھی بھر صحابہ کو بڑے بڑے لشکر کفار کے مقابلے میں تمام غزوات میں فتحیاب کرنا، یہ اللہ کی قدرت کی ایسی دیرنگیاں ہیں کہ اس کے سامنے کاف کا قصہ بہت قلیل نوعیت کا قصہ ہے، اس سے بڑھ کر عجائب موجود ہیں. کاف غار کو کہتے ہیں، یہ لوگ غار میں جا چکے ہیں. اور رقیم بمانے مرقوم کے ہیں، دقیانوس نے ان کے نام تختی پر لکھ دیے، ایک غار کے منہ پہ لگایا اور ایک خزانے میں رکھا، تو میں نے ترجمہ کیا اور بے شک غار والے اور تختی والے. امام بخاری کا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اصحاب الرقیم کا تذکرہ ہے، اور امام بخاری الجامع الصحیح میں اصحاب الغار ان 3 آدمیوں کو کہتے ہیں جو بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور چٹان ان کے اوپر گر گیا، اور ہر ایک نے اپنے عمل کے وسیلے سے دعا مانگی اور وہ چٹان سرکتا گیا یہاں تک کہ وہ باہر آ گئے. امام بخاری نے اس پر عنوان قائم کیا اصحاب الرقیب، اور ان پر قائم کیا ہے اصحاب الغار، احتیاط کیا اصحاب القاف نہیں کہا ان کو، کیونکہ مسئلہ اختلافی ہے. الگ تحقیق یہی حضرات اصحاب القاف بھی ہے اصحاب الرقیب بھی ہے، ایک ہی جماعت کے 2 نام ہیں. یہ خود غار میں چلے گئے تو اصحاب القاف ہے، بادشاہ نے ان کی تختی بنائی تو اصحاب الرقیب ہے. جیسے ایک ہی غزہ کا نام خندق ہے، صحابہ نے کھو دی تھی، اور مشرکین نے عرب قبائل جمع کیے تو قرآن نے نام رکھا احزاب. ام حسبتا، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک غار والے اور تختی والے ہماری آیات میں زیادہ انوکھے تھے. اذ اول فتیت الى الکاف، جس وقت پناہ لینے لگے چند نوجوان غار میں، فقالوا، پس کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے پروردگار دے ہم کو اپنے ہاتھ سے مہربانی، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تیار کرے ہمارے لیے ہمارے کاموں میں ہدایت ڈال کر. خدایا ہمارا معاملہ آسان فرما، رب کریم ہماری ہدایت آسان فرما. وضربنا علی آذانہم فی الکاف سنین عددا، پس مار دیے ان کے کانوں پر غار کے اندر چند سال تک، کان سن ہو گئے، سو گئے. ثم بعثناهم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم، تاکہ ہم دکھا دیں، ای الحزبین اقصا، کون سی جماعت زیادہ یاد رکھتی ہے، لما اس مدت کو، لبیسو، کہ ٹھہرے ہیں سابقاف، امدن، گن کر. یہ مسافت، امدن مسافت، کس کو معلوم ہے؟ کسی کو یہ معلوم نہیں تھی. یہ اجمال تا قصے کا اب تفصیل شروع ہو رہی ہے، اور تفصیل بعد الاجمال اوقاع فی النفس ہوتی ہے.